ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والے ہیں، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو، وہ پاک دامن ہو، نہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں، جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ گئیں پھر اگر بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا کی جو آزاد عورتوں پر ہے. باندیوں کے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں. سامعین ابھی آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہو تو لونڈی سے نکاح کر لو. ارشاد ہوتا ہے کہ جسے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت و قدرت نہ ہو. ربیعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں طول سے مراد قصد و خواہش یعنی لونڈی سے نکاح کی خواہش. امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس قول کو وارد کر کے پھر اسے خود ہی توڑ دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسا حال جب ہو تو مسلمانوں کی ملکیت میں جو مسلمان لونڈیاں ہیں ان سے وہ نکاح کر لے. تمام کاموں کی حقیقت اللہ تعالیٰ پر آشکارا ہے. تم تو صرف ظاہر بین ہو، تم سب آزاد غلام ایمانی رشتے میں ایک ہو. لونڈیوں سے نکاح ان کے مالکوں کی اجازت سے کیا کرو. معلوم ہوا کہ لونڈی کا ولی اس کا سردار ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح منعقد نہیں ہو سکتا. اسی طرح غلام بھی اپنے سردار کی رضا مندی حاصل کیے بغیر اپنا نکاح نہیں کر سکتا. سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے جو غلام بغیر اپنے آقا کی اجازت کے اپنا نکاح کر لے وہ زانی ہے. ہاں اگر کسی لونڈی کی مالکہ کوئی عورت ہو تو اس کی اجازت سے اس لونڈی کا نکاح وہ کرائے جو عورت کا نکاح کرا سکتا ہے، کیونکہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے عورت عورت کا نکاح نہ کرائے نہ عورت اپنا نکاح خود کرائے، وہ عورتیں زناکار ہیں جو اپنا نکاح آپ کرتی ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا عورتوں کے مہر خوش نفسی سے دے دیا کرو، گھٹا کر کم کر کے تکلیف پہنچا کر لونڈی سمجھ کر کمی کر کے نہ دو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لیا کرو یہ عورتیں بدکاری کی طرف از خود مائل تو نہیں، نہ ایسی ہوں کہ اگر کوئی ان کی طرف مائل ہو تو یہ جھک جائیں، نہ تو علانیہ زناکار ہوں نہ خفیہ بد کردار ہوں کہ ادھر ادھر آشنائیاں کرتی پھریں اور چھپ چھپاتے دوست آشنائی بناتی جائیں. جو ایسی بد اتوار ہوں ان سے نکاح کرنے کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں. احسننا کی دوسری قرات احسننا بھی ہے، کہا گیا ہے کہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. یہاں احسان سے مراد یعنی صاد سے احسان نہ کہ سین سے، مراد اسلام ہے یا نکاح کا والی ہو جانا ہے. ابن ابی حاتم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ان کا احسان اسلام اور عفت ہے، لیکن یہ حدیث منکر ہے، اس میں ضعف بھی ہے اور ایک راوی کا نام نہیں، ایسی حدیث حجت کے لائق ہی نہیں ہوتی. دوسرا قول یعنی احسان سے مراد نکاح ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، اکرمہ، طاؤس، ابن جبیر، حسن و قتادہ رحمہم اللہ وغیرہ کا بھی یہی قول ہے. امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی ابو علی طبری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ایضاح میں یہی نقل کیا ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لونڈی کا محسن ہونا یہ ہے کہ وہ کسی آزاد کے نکاح میں چلی جائے، اسی طرح غلام کا احسان یہ ہے کہ وہ کسی آزاد مسلمہ سے نکاح کر لے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی منقول ہے. شعبی اور نخعی رحمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دونوں قراتوں کے اعتبار سے معنی بھی بدل جاتے ہیں. احصنا سے مراد تو نکاح ہے اور احصنا سے مراد اسلام ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ اسی کو پسند فرماتے ہیں، لیکن بظاہر مراد یہاں نکاح کرنا ہی ہے، واللہ اعلم۔ اس لیے کہ سیاق آیت کی دلالت اسی پر ہے، ایمان کا ذکر تو لفظوں میں موجود ہے۔ بہر دو صورت جمہور کے مذہب کے مطابق آیت کے معنی میں بھی اشکال باقی ہے، اس لیے کہ جمہور کا قول ہے کہ لونڈی کو زنا کی وجہ سے 50 کوڑے لگائے جائیں گے، خواہ وہ مسلمہ ہو یا کافرہ ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ باوجود یہ کہ آیت کے مفہوم کا تقاضا یہ ہے کہ غیر محسنہ لونڈی پر حد ہی نہ ہو، پس اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ بے شک منطوق مفہوم پر مقدم ہے، اس لیے ہم نے ان عام احادیث کو جن میں لونڈیوں کو حد مارنے کا بیان ہے اس آیت کے مفہوم پر مقدم کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ علی رضی اللہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، لوگوں اپنی لونڈیوں پر حدیں قائم رکھو، وہ محسنہ ہو یا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی لونڈی کے زنا پر حد مارنے کو فرمایا، چونکہ وہ نفاس میں تھی اس لیے مجھے ڈر لگا کہ کہیں حد کے کوڑے لگنے سے یہ مر نہ جائے، چنانچہ میں نے اس وقت اسے حد نہ لگائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، جب تک وہ ٹھیک ٹھاک نہ ہو جائے حد نہ مارنا۔ صحیح بخاری، مسلم، نیز ابو داؤد میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور زنا ظاہر ہو جائے تو اسے وہ حد مارے اور برا بھلا نہ کہے، پھر اگر دوبارہ زنا کرے تو بھی حد لگائے اور ڈانٹ جھڑک نہ کرے، پھر اگر تیسری مرتبہ زنا کرے اور ظاہر ہو تو اسے بیچ ڈالے اگرچہ بالوں کی رسی کے بدلے ہی ہو۔ اور صحیح مسلم میں ہے، جب تین بار یہ فعل اسے سرزد ہو یعنی زنا کا تو چوتھی دفعہ فروخت کر ڈالے۔ موطأ مالک میں عبداللہ ابن عیاش ابن ابی ربیعہ مخزومی رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ ہم چند قریشی نوجوانوں کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امارت کی لونڈیوں میں سے کئی ایک پر حد جاری کرنے کو فرمایا، ہم نے انہیں زنا کی حد میں 50-50 کوڑے لگائے۔ دوسرا جواب ان کا یہ ہے جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ لونڈی پر احسان بغیر حد نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مارنا بطور ادب سکھانے اور باز رکھنے کے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی طرف گئے ہیں۔ طاؤس سعید ابو عبید داؤ ظاہری رحمہم اللہ کا مذہب یہی ہے کہ ان کی بڑی دلیل مفہوم آیت ہے اور یہ شرط کے مفہوموں میں سے ہے اور اکثر کے نزدیک حجت ہے، اس لیے ان کے نزدیک عموم پر مقدم ہو سکتا ہے۔ اور ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہما کی حدیث جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب لونڈی زنا کرے اور محسنہ نہ ہو یعنی نکاح نہ ہوا ہو تو کیا کیا جائے، رسول اللہ نے فرمایا، اگر وہ زنا کرے تو اسے حد لگاؤ، پھر زنا کرے تو پھر کوڑے لگاؤ، پھر بیچ ڈالو، گو ایک بالوں کی رسی کے عوض ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ راوی حدیث ابن شہاب زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ تیسری مرتبہ کے بعد یہ فرمایا یا چوتھی مرتبہ کے بعد۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کے کئی جوابات ہیں، ایک تو یہ کہ یہ محمول ہے اس لونڈی پر جو شادی شدہ ہو، اس طرح ان دونوں احادیث میں تطبیق و جمع ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ اس حدیث میں لفظ حد کسی راوی کا داخل کیا ہوا ہے اور اس کی دلیل جواب کا فقرہ ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث دو صحابیوں کی ہے اور وہ حدیث صرف ایک صحابی کی ہے اور ایک والی پر وہ دو والی مقدم ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث نسائی میں بھی مروی اور مسلم کی شرط پر اس کی سند ہے کہ عباد ابن تمیم رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے جو بدری صحابی تھے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، پھر جب زنا کرے تو کوڑے مارو، پھر جب زنا کرے یعنی تیسری دفعہ تو کوڑے لگاؤ، پھر جب زنا کاری کرے یعنی چوتھی بار تو بیچ دو اگرچہ بالوں کی ایک رسی کے بدلے ہی بیچنا پڑے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ بھی بعید نہیں کہ کسی راوی نے جلد پر لفظ حد کا اطلاق کر دیا ہو اور اس نے جلد کو حد خیال کر لیا ہو، یا لفظ حد کا اطلاق تأدیب کے طور پر سزا دینے پر کر دیا ہو، جیسے کہ لفظ حد کا اطلاق اس سزا پر بھی کیا گیا ہے جو بیمار زانی کو کھجور کا ایک خوشہ مارا تھا جس میں 100 چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں، اور جیسے کہ لفظ حد کا اطلاق اس شخص پر بھی کیا گیا ہے جس نے اپنی بیوی کو اس لونڈی کے ساتھ زنا کیا جسے بیوی نے اس کے لیے حلال کر دیا تھا، حالانکہ اسے 100 کوڑوں کا لگنا تعزیر کے طور پر صرف ایک سزا ہے، جیسے کہ امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ سلف کا خیال ہے۔ حد حقیقی صرف یہ ہے کہ کنوارے کو 100 کوڑے اور بیاہ یعنی شادی شدہ کو یا لوطی شخص کو جس نے کسی آدمی کے ساتھ اس کے پاخانے والی جگہ میں اپنی شرمگاہ کو داخل کیا ہو رجم کرنا ہے، یعنی پتھروں سے مار مار کر حد نافذ کر کے ان کو ختم کر دینا ہے، واللہ اعلم۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ وغیرہ میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ لونڈی نے جب تک نکاح نہیں کیا اسے زنا پر مارا نہ جائے۔ اس کی اسناد تو صحیح ہے لیکن معنی دو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ بالکل مارا ہی نہ جائے، نہ حد نہ اور کچھ، تو یہ قول بالکل غریب ہے۔ ممکن ہے آیت کے الفاظ پر نظر کر کے فتویٰ دے دیا ہو اور حدیث نہ پہنچی ہو۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ حد کے طور پر نہ مارا جائے، اگر یہ معنی مراد لیے جائیں تو یہ اس کے خلاف نہیں کہ اور کوئی سزا دی جائے، پس یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کے فتوے کے مطابق ہو جائے گا، واللہ اعلم۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ آیت میں دلالت ہے کہ محسنہ لونڈی پر بنسبت آزاد عورت کے آدھی حد ہے، لیکن محسنہ ہونے سے پہلے کتاب و سنت کے عموم میں یہ بھی شامل ہے کہ اسے بھی 100 کوڑے مارے جائیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یعنی زناکار عورت اور زناکار مرد ہر ایک کو 100 100 کوڑے مارو، اور جیسے حدیث میں ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میری بات لے لو، میری بات سمجھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا اگر دونوں جانب غیر شادی شدہ ہیں، یعنی مرد و عورت دونوں غیر شادی شدہ ہیں اور زنا کریں تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، اور اگر دونوں طرف شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے اور پتھروں سے رجم کر دینا۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے، اور اسی طرح کی اور حدیث بھی ہے، داؤد بن علی ظاہری رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، لیکن یہ سخت ضعیف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محسنہ لونڈیوں کو بنسبت آزاد کے آدھے کوڑے مارنے کا عذاب بیان فرمایا، یعنی 50 کوڑے، تو پھر جب تک وہ محسنہ نہ ہو اس سے بھی زیادہ سزا کی سزاوار کیسے ہو سکتی ہیں؟ حالانکہ قاعدہ شریعت یہ ہے کہ احسان سے پہلے کم سزا ہے اور احسان کے بعد زیادہ سزا ہے، پھر اس کے برعکس کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ دیکھیے شارع علیہ السلام سے آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ غیر شادی شدہ لونڈی کے زنا کی سزا پوچھتے ہیں اور رسول اللہ انہیں جواب دیتے ہیں کہ اسے کوڑے مارو، لیکن یہ نہیں فرماتے کہ 100 کوڑے لگاؤ، پس اگر اس کا وہی حکم ہوتا جو داؤ ظاہری سمجھتے ہیں تو اسے بیان کر دینا رسول اللہ پر واجب تھا، اس لیے کہ ان کا یہ سوال تو صرف اسی وجہ سے تھا کہ لونڈی کے شادی شدہ ہو جانے کے بعد اسے 100 کوڑے مارنے کا بیان نہیں، ورنہ اس قید کے لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ سوال میں کہتے وہ غیر شادی شدہ ہے، کیونکہ پھر تو شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں کوئی فرق ہی نہ رہا۔ اگر یہ آیت اتری ہوئی نہ ہوتی، لیکن چونکہ ان دونوں صورتوں میں سے ایک کا علم تو انہیں ہو چکا تھا، اس لیے دوسری کی بابت سوال کیا اور رسول اللہ نے جواب دے کر معلوم کرا دیا، جیسے بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ سے آپ پر درود پڑھنے کی نسبت پوچھا تو رسول اللہ نے اسے بیان فرمایا اور فرمایا سلام تو اسی طرح ہے اس طرح تم خود جانتے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نازل ہوا اور صلاۃ والسلام رسول اللہ پر بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ سلام کا طریقہ اور اس کے الفاظ تو ہمیں معلوم ہے، آپ پر صلاۃ کی کیفیت بیان فرمائیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، بس ٹھیک اسی طرح یہ سوال ہے۔ مفہوم آیت کا چوتھا جواب ابو ثور کا ہے جو داؤد ظاہری کے جواب سے زیادہ بودا ہے، وہ فرماتے ہیں جب لونڈیاں شادی شدہ ہو جائیں تو ان کی زناکاری کی حد ان پر آدھی ہے، اس حد کی جو شادی شدہ آزاد عورتوں کی زناکاری کی حد ہے، تو ظاہر ہے کہ آزاد عورتوں کی حد اس صورت میں رجم ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رجم آدھا نہیں ہو سکتا، تو لونڈی کو اس صورت میں رجم کرنا پڑے گا اور شادی سے پہلے اسے 50 کوڑے لگیں گے، کیونکہ اس حالت میں آزاد عورت پر 100 کوڑے ہیں۔ پس دراصل آیت کا مطلب سمجھنے میں اس سے خطا ہوئی اور اس میں جمہور کا بھی خلاف ہے، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کا اس میں اختلاف ہی نہیں کہ مملوک پر زنا کی سزا میں رجم ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ان پر محسنات کا نصف عذاب ہے، اور محسنات کے لفظ میں جو الف لام ہے وہ عہد کا ہے، یعنی وہ محسنات جن کا بیان آیت کے شروع میں این کی حل محسناتی میں گزر چکا ہے، اور مراد صرف آزاد عورتیں ہیں۔ اس وقت یہاں آزاد عورتوں کے نکاح کے مسئلے کی بحث نہیں، بحث یہ ہے کہ پھر آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ ان پر زناکاری کی جو سزا تھی اسے آدھی سزا ان لونڈیوں پر ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ اس سزا کا ذکر ہے جو آدھی ہو سکتی ہو، اور وہ کوڑے ہیں وہ 100 سے آدھے 50 رہ جائیں گے۔ رجم یعنی سنسار کرنا ایسی سزا ہے جس کے حصے نہیں ہو سکتے، واللہ اعلم۔ آیت کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مراد مفہوم سے تنبہ ہے اعلیٰ کے ساتھ ادنا پر، یعنی جبکہ وہ شادی شدہ ہوں تو ان پر بنسبت آزاد عورتوں کے آدھی حد ہے، بس ان پر رجم تو سرے سے کسی صورت میں ہے ہی نہیں، نہ قبل از نکاح نہ بعد از نکاح، دونوں حالتوں میں صرف کوڑے ہیں، جس کی دلیل حدیث ہے۔ صاحب الاضاح یہی فرماتے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی اسی کو ذکر کرتے ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن والآثار میں بھی اسے لائے ہیں، لیکن یہ قول لفظ آیت سے بہت دور ہے۔ اس طرح کے آدھی حد ہونے کی دلیل صرف آیت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، بس اس کے سوا میں آدھا ہونا کس طرح سمجھا جائے گا؟ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ شادی شدہ ہونے کی حالت میں صرف امام ہی حد قائم کر سکتا ہے، اس لونڈی کا مالک اس حال میں اس پر حد جاری نہیں کر سکتا۔ امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب میں یہ قول یہی ہے، ہاں شادی سے پہلے اس کے مالک کو حد جاری کرنے کا اختیار بلکہ حکم ہے، لیکن دونوں صورتوں میں حد آدھی ہی آدھی رہے گی، اور یہ بھی دور کی بات ہے، اس لیے کہ آیت میں اس کی دلالت بھی نہیں، اور اگر یہ آیت نہ ہوتی تو ہم نہیں جان سکتے تھے کہ لونڈیوں کے بارے میں آدھی حد ہے، اور اس صورت میں انہیں بھی عموم میں داخل کر کے پوری حد یعنی 100 کوڑے اور رجم ان پر بھی جاری کرنا واجب ہو جاتا، جیسے کہ عام روایتوں سے ثابت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں، اپنے ماتحتوں پر حد جاری کرو، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، اور وہ عام احادیث جو پہلے گزر چکی ہیں جن میں خاوند والی اور بے خاوند والی کی کوئی تفصیل نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت والی حدیث جس سے جمہور نے دلیل پکڑی ہے، یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور پھر اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس پر حد جاری کرے اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے۔ الغرض لونڈی کی زناکاری کی حد میں کئی قول ہیں، ایک تو یہ کہ جب تک اس کا نکاح نہیں ہوا اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے اور نکاح ہونے کے بعد بھی یہی حد رہے گی، اور اسے جلا وطن بھی کیا جائے گا یا نہیں، اس میں 3 قول ہیں، ایک یہ کہ جلا وطنی ہوگی، دوسرے یہ کہ نہ ہوگی، تیسرے یہ کہ جلا وطنی میں آدھے سال کو ملحوظ رکھا جائے گا، یعنی 6 مہینے کا دیس نکالا دیا جائے گا، نہ کہ پورے سال کا، پورا سال آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ یہ 3 قول امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب میں ہیں، لیکن ابو حنیفہ کے نزدیک جلا وطنی تعزیر کے طور پر ہے، وہ حد میں سے نہیں ہے۔ امام کی اپنی رائے پر موقوف ہے، اگر چاہے جلا وطنی دے یا نہ دے، مرد عورت سب اسی حکم میں داخل ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں ہے کہ جلا وطنی صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں پر نہیں، اس لیے کہ جلا وطنی صرف اس کی حفاظت کے لیے ہے، اور اگر عورت کو جلا وطن کیا گیا تو حفاظت میں سے نکل جائے گی، اور مردوں یا عورتوں کے بارے میں دیس نکالے کی حدیث صرف عبادہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ نے اس زانی کے بارے میں جس کی شادی نہیں ہوئی تھی حد مارنے اور 1 سال کے لیے شہر سے باہر نکال دینے کا تعزیری حکم فرمایا تھا۔ اس سے معنوی مراد یہی ہے کہ اس کی حفاظت رہے، اور عورت کو وطن سے نکالے جانے میں یہ حفاظت بالکل ہی نہیں ہو سکتی، واللہ اعلم۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لونڈی کو اس کی زناکاری پر شادی کے بعد 50 کوڑے مارے جائیں گے، اور ادب سکھانے کے طور پر اسے کچھ مار پیٹ کی جائے گی، لیکن اس کی کوئی مقرر گنتی نہیں، پہلے گزر چکا ہے کہ شادی سے پہلے اسے مارا نہ جائے گا، جیسے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول ہے۔ لیکن اگر اس سے یہ مراد نہ لی جائے کہ سرے سے کچھ مارنا ہی نہ چاہیے تو یہ تاویلی مذہب ہوگا، ورنہ قول ثانی میں اسے داخل کیا جا سکتا ہے۔ اور قول یہ ہے کہ شادی سے پہلے 100 کوڑے اور شادی کے بعد 50، جیسے کہ داؤ ظاہری کا قول ہے، اور یہ تمام اقوال سے بودا قول ہے، اور یہ کہ شادی سے پہلے 50 کوڑے اور شادی کے بعد رجم، جیسے کہ ابو ثور کا قول ہے، لیکن یہ قول بھی بودا ہے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم بالصواب۔ پھر آگے فرمان ہوتا ہے کہ لونڈیوں سے نکاح کرنا ان شروط کی موجودگی میں جو بیان ہوئی ان کے لیے ہے جنہیں زنا میں واقع ہونے کا خطرہ ہو، اور تجرد ان پر بہت شاق گزر رہا ہو، یعنی کنوارے بنے رہنا، اس کی وجہ سے سخت تکلیف میں ہوں، تو بے شک انہیں پاک دامن لونڈیوں سے نکاح کر لینا چاہیے، اور یہ جائز ہے، گو اس حالت میں بھی اپنے نفس کو روکے رکھنا اور ان سے نکاح نہ کرنا بہت بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے جو اولاد ہوگی وہ اس کے مالک کی لونڈی غلام ہوگی۔ ہاں اگر خاوند غریب ہو تو اس کی یہ اولاد اس کے آقا کی ملکیت امام شافعی رحمہ اللہ کے قول قدیم کے مطابق نہ ہوگی۔ پھر فرمایا اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے افضل ہے، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ جمہور علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ لونڈی سے نکاح جائز ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اس وقت ہے جب آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو اور نہ روکے رہنے کی طاقت ہو بلکہ زنا واقع ہونے کا خوف ہو، کیونکہ اس میں ایک خرابی تو یہ ہے کہ اولاد غلامی میں جاتی ہے، دوسرے ایک طرح کی سبکی ہے کہ آزاد عورتوں سے ہٹ کر لونڈیوں کی طرف متوجہ ہونا۔ ہاں، جمہور کے مخالف ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ دونوں باتیں شرط نہیں، بلکہ جس کے نکاح میں کوئی آزاد عورت نہ ہو اسے لونڈی سے نکاح جائز ہے، وہ لونڈی خواہ مؤمنہ ہو خواہ اہل کتاب میں سے ہو، گو اسے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت بھی ہو اور گو اسے بدکاری کا خوف بھی نہ ہو۔ اس کی بڑی دلیل یہ آیت والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی آزاد عورتیں ان میں سے جو تم سے پہلے کتاب اللہ دیے گئے ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں آیت عام ہے، آزاد غیر آزاد سب کو شامل ہے، اور محصنات سے مراد پاک دامن باعصمت عورتیں ہیں، لیکن اس کی ظاہری دلالت بھی اسی مسئلے پر ہے جو جمہور کا مذہب ہے۔ واللہ اعلم۔